الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے تمام کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اور ایک جگہ فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. فرقان، فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والی چیز. تو اگر تم اللہ سے ڈر کر گناہ سے رکنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دیں گے، یعنی تم کو ایک ایسی دولت عطا فرمائیں گے کہ تمہیں صحیح اور غلط کی خود بخود تمیز ہونے لگے گی. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، یعنی جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ لیں کہ اس کو مجھے خیر عطا فرمانی ہے، بھلائی عطا فرمانی ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے دل میں ایک واعظ بٹھا دیتے ہیں. واعظ کہتے ہیں واعظ یعظ، نصیحت کرنا. تو حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لیں، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے دل میں ایک نصیحت کرنے والا بٹھا دیتے ہیں. یہ عجیب الفاظ ہیں. دل سے اس کی آواز آتی ہے، دیکھو یہ مت کرنا، ایسا مت کرنا، یہ کام غلط ہے، یہ نہ کرو. یہ دل سے آواز، یہ کیا ہے؟ یہ حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے خیر کا اگر ارادہ ہو جائے تو دل سے آواز آنے لگتی ہے، اللہ واعظ بٹھا دیتے ہیں، دل کے اندر نصیحت کرنے والا بٹھا دیتے ہیں. اور وہ اس نصیحت کرنے والے کی آواز سے مجبور ہو کر عمل کرتا ہے کہ نہیں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں لہذا میں پیچھے ہٹ رہا ہوں اس سے. اور جب یہ نعمت عطا ہو جائے تو بعض دفعہ ایسی چیزیں بھی آدمی چھوڑ دیتا ہے جو اس کے لیے جائز ہوتی ہیں. جائز چیزوں کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صوفیہ نے فرمایا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کے نزدیک گناہ ہوتے ہیں. عام جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں، اللہ، تو جب تقوی کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو بعض ایسی چیزیں جو آدمی کے لیے جائز ہوتی ہیں وہ بھی اس دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا گورنر بنایا، اور ایک مرتبہ اہل حمص ان کے پاس گئے، حاضر ہوئے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ تم مجھے اپنے فقراء کی فہرست دو تاکہ میں ان کی کچھ اعانت کروں. انہوں نے اپنے فقراء کی، غریب لوگوں کی فہرست دی، اس کے اندر سعید ابن عامر کا نام بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو تمہارا امیر ہے، گورنر ہے، یہ اس کا بھی نام ہے غربا میں، فقرا میں. تو لوگوں نے کہا یہ تو وہ شخص ہے کہ کئی کئی دن ہو جاتے ہیں اس کے گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا. یہ گورنر کا حال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے گورنر کا حال عرض کر رہا ہوں. لوگوں نے، عوام نے آ کر کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ غریب ہے، یہ بھی فہرست میں شامل ہے، اس کے گھر میں کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا، اتنا غریب اور مسکین آدمی ہے. تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، یہ خوشی کے آنسو تھے یا ہمدردی کے ہوں گے، خوشی اس وجہ سے کہ میرے گورنروں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی سطح غربت کی زندگی ہے، غربت والی زندگی بسر کر رہے ہیں گورنر ہوتے ہوئے، الحمدللہ. یہ خوشی کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں یا ہمدردی، اس کی وجہ سے رو پڑے اور 10,000 درہم اسی وقت ان کو ہدیے میں بھجوائے. جب یہ 10,000 درہم ان تک پہنچے تو وہ گھبرا گئے کہ امیر المومنین حضرت عمر نے یہ پیسے بھیجے، گھبرا گئے. اور اپنی بیوی سے، ان کی بیوی نے عرض کیا کہ کیا بات ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا دیکھ نہیں رہی، یہ فتنہ آ گیا. لکل امت ان فتنتن و فتنت امتی المال. حضور نے فرمایا تھا کہ ہر قوم کا، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. تو یہ مال اگر آ گیا تو فتنہ آ گیا. تو بیوی بھی نیک تھی، بیوی نے کہا کہ اس فتنے کا علاج یہی ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے. لہذا دونوں میاں بیوی نے اس مال کو اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کر دیا. حالانکہ یہ مال لینا اور اس کا رکھنا، اس کا استعمال کرنا جائز تھا، اور بھیجا ہوا بھی کس کا تھا؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تقوی نہیں تھا کیا؟ وہ حضرت عمر کا تقوی نہیں تھا؟ وہ دین پر عمل پیرا نہیں تھے؟ لیکن بس یہ دل کی آواز کہ نہیں، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، یہ مت لو بھائی، یہ فتنہ ہے، اس میں بڑی آزمائش ہے، کیا فائدہ آزمائش میں مبتلا ہونے سے، لہذا اس کو خرچ کر دینا ہی بہتر ہے. اس کو خرچ فرما دیا. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ایک مرتبہ خلیفہ وقت، جو اس وقت حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوری اسلامی سلطنت کے گویا قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے، ہارون الرشید کی حکومت تھی، عباسی دور تھا، ایک مرتبہ ایک یہودی اور ہارون الرشید کے آپس میں اختلاف ہوا کسی بات پر، معاملہ عدالت تک پہنچا. عدالت میں موجود تھے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، شواہد پر غور کیا، دلائل طلب کیے، تو معلوم ہوا کہ ہارون الرشید غلط ہے، وہ یہودی حق پر ہے. لہذا دلائل کی روشنی میں، شواہد کی روشنی میں یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ ہوا، امیر المومنین کے خلاف فیصلہ ہوا. یہ ہے اسلام کا عدل. دونوں پیش ہو گئے، امیر المومنین بھی پیش ہوئے، وہ بھی سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوا، اور قاضی کو تو سلام کرنا بھی جائز نہیں، آ کے کھڑے ہو جاؤ بس. کھڑے ہو گئے دونوں کٹہرے میں آ کر، شواہد پہ غور ہوا، خلیفہ وقت کے خلاف شواہد گئے، اس کے خلاف فیصلہ ہوا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو بہت رو رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا ایک بات کا خوف ہے، وہ یہ ہے کہ ہارون الرشید ایک مرتبہ اور ایک یہودی دونوں میری عدالت میں پیش ہوئے، ابھی فیصلہ، ابھی مقدمہ شروع ہی نہیں ہوا تھا، ابھی تو آئے تھے دونوں، مدعی اور مدعا علیہ تو ابھی حاضر ہوئے تھے. میرے دل میں یہ آیا کہ ہارون الرشید چونکہ خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، اور سب سے بڑھ کر مسلمان ہے، اور ایک طرف یہودی ہے، لہذا کاش اس مقدمے کا فیصلہ ہارون الرشید کے حق میں ہو. میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی، اگرچہ کہ شواہد سننے کے بعد، دلائل سننے کے بعد فیصلہ میں نے وہی کیا جو حق تھا اور یہودی حق پر تھا، اسی کے حق میں کیا، لیکن دل میں جو وہ بات آ گئی تھی کہ کاش یہ فیصلہ اس کے حق میں ہو، ہارون الرشید کے، اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، تو فرمایا اس کا ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہ ہو جائے. یہ دل کی آواز ایسی چیز ہوتی ہے کہ آدمی اس سے مجبور ہوتا ہے. جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے دل میں ایک واعظ نصیحت کرنے والا بٹھا دیتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا، یہ عجیب و غریب فرمان ہے. اللہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، ان کا تقوی، ان کا علم، یہ اپنی مثال آپ تھے. شام کے سفر میں کسی سے قلم ادھار لیا، کوئی چیز لکھنے کے لیے لیا ہوگا، بھول گئے، واپس کرنا بھول گئے، یہاں تک کہ ایران کے ایک شہر میں پہنچ گئے سفر کر کے. وہاں اس قلم پر نظر پڑی کہ یہ تو میں نے وہاں سے لیا تھا، شام میں فلاں شخص سے لیا تھا. اب یہ دل کی آواز تھی، اس پر فرمایا کہ نہیں، واپس جانا چاہیے. واپس سفر اختیار فرمایا، وہاں پہنچے، اس شخص کو وہ قلم واپس کیا اور پھر اپنی منزل پہ واپس ہوئے. کسی کی امانت جو رہ گئی تھی اس کو واپس کیا، اور کتنا طویل سفر طے کیا، مگر اس ساری مشقت مصیبت کو برداشت کیا. وہ جو اللہ کے ہاں قیامت کے دن حساب دینا ہے، اس سے وہ مصیبت نہ ہو، اس لیے ساری یہ دنیا کی مصیبتیں برداشت کر لیں. لہذا یہ تقویٰ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور کیسے کس کو ہے؟ ہمارے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، بھائی دیکھو تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ ماں باپ جب اپنی بچی کا رشتہ کہیں طے کر دیں، نسبت طے کر دیں کسی لڑکے سے، تو وہ ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ لڑکے والے رشتہ توڑ دیں. لڑکی پر عیب لگ جاتا ہے، بعد میں رشتے نہیں آتے، یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ اس کے ایک رشتے یا دو رشتے تو ٹوٹ چکے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. لہذا لڑکی والے بہت ڈرتے ہیں. فرمایا یہی تقویٰ ہے، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈرتے رہیں، ہر عمل کرنے سے پہلے ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے ایمان کا، کلمے کی وجہ سے ایمان کا رشتہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے ناراض ہو کر یہ رشتہ نہ توڑ دیں. جیسے لڑکی والے ڈرتے ہیں لڑکے والوں سے، ایسے ہی ہمیں بھی، ہمیں بھی یہ ڈر آ جائے، یہی ڈر تقویٰ ہے. لہذا جس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر رشتہ نہ توڑ دیں، بس وہ نہ جانے کیا کیا اس کو، کیسی کیسی دولتیں ملیں گی. پھر علامہ شمس الدین المقدسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں. غربت کا عالم تھا، اسی حال میں دین کی خدمت کی. ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ زمین کھود رہے تھے مکان بنانے کے لیے، کچھ جھوپڑی چھوٹی سی بنا لیں رہنے کے لیے. زمین کھودی تو وہاں دینار سے بھری ہوئی، یعنی سونے کے سکے، اس وقت دینار سونے سے بنتا تھا، وہ سونے سے بھری ہوئی دینار کی تھیلی وہ نکلی. فرمایا فوراً مٹی ڈال دی. فرمایا معلوم ہوتا ہے کسی نے حفاظت کی غرض سے یہاں دفن کی تھی، اور اگر ہم نے نکال لی اور وہ آیا تو اس کو تکلیف ہوگی، لہذا اس کو دوبارہ دفن کر دیتے ہیں. اور دیکھو اس بات کا کسی کو مت بتانا، کسی سے اس کا ذکر مت کرنا. ان کی بیوی نے بھی کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا. لہذا دوسری جگہ جا کر مکان بنایا، اس جگہ بنایا بھی نہیں، وہ مٹی برابر کر دی. یہ نہیں سوچا کہ یہ تو بغیر طلب کے ایک چیز مل گئی، بس لے لو اس کو. یہ وہی دل کی آواز تھی کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کسی کی تھیلی کسی اور کی ہو اور اس نے آ کر دفن وہ آ کر لے جائے, اس نے حفاظت کی وجہ سے یہاں دفنائی ہو. اسی دل کی آواز پر لبیک کہا اور بچ گئے, اس اپنے آپ کو بچایا اس تھیلی سے. تو بھائی اسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تقویٰ جو اختیار کر لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فرق کرنے کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں, اس کو فرق نصیب ہو جاتا ہے غلط اور صحیح میں, غلط اور صحیح وہ خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کے اندر سے آواز آ جاتی ہے, دل سے آواز آ جاتی ہے یہ صحیح نہیں ہے. جس کو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. بغیر آواز کے باتیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی, اللہ تعالیٰ سے ان باتوں میں آواز نہیں ہوتی. دل میں آ جاتا ہے یہ مت کرو, یہ کر لو, یہ مت کرو, یہ کام صحیح نہیں ہے, یہ کام ٹھیک ہے فوراً کر لو, یہ کام صحیح نہیں ہے فوراً رک جاؤ. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے, معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. وہ تو بندہ اور اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان کیا رابطہ ہے, کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں. لہذا جس کو یہ نعمت عطا ہو جائے کہ اس کے دل سے آواز آنے لگے, یہی اس کا شمار متقین میں ہو جاتا ہے, اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگتا ہے. اور ایسی ایسی باتیں جو عام طور پہ جائز ہوتی ہیں وہ ان سے بھی بچتا ہے, وہ اس کے نزدیک گناہ ہو جاتی ہیں. ایک استاد نے خط لکھا, خط اب اس کو بھیجنے کا مسئلہ تھا کہ اس کو بھیجا جائے جس کو خط لکھا ہے. تو ایک طالب علم قریب موجود تھا, اس نے کہا استاد جی مجھے دے دیجئے, لائیے میں یہ خط پہنچا دیتا ہوں. فرمایا نہیں تمہارے ذریعے نہیں بھیجواؤں گا, کسی اور انتظام کروں گا, کچھ اور انتظام کروں گا, تمہارے ذریعے نہیں بھیجواؤں گا. اس کو بڑا رنج ہوا, غم ہوا کہ حضرت کیا مجھ سے ناراض ہیں, کیا ناراض ہو کر یہ بات فرمائی ہے. فرمایا نہیں ناراض نہیں ہوں, وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں حدیث پڑھاتا ہوں, حدیث پڑھاتا ہوں, اور اگر میں نے تم سے کام کرا لیا تو یہ حدیث پڑھانے کا معاوضہ ہو جائے گا, اور میں اللہ کے لیے حدیث پڑھاتا ہوں پھر اللہ کے لیے نہ رہا وہ, لہذا اگر تم سے کام کرا لیا تو حدیث پڑھانے کا معاوضہ ہو گیا, حدیث معاوضے کے لیے پڑھا لی تو اللہ کے لیے تو نہ رہی. حالانکہ کیا جائز نہیں تھا کام کرانا, مفتی تو یہی کہے گا جائز ہے. ایک بزرگ کا شاگرد وہ روزانہ ان کے پاس آیا کرتا تھا, اور وہ روزانہ ایک فہرست بناتے تھے کہ بھائی آج یہ سودا لا کے دینا ہے. وہ سودا وہ پرچہ لیتا تھا چلا جاتا تھا, جو ان کی مطلوبہ چیزیں تھیں لا کر دے دیتا تھا. ایک دفعہ اسی شاگرد کو ضرورت پڑی پیسوں کی, شدید ضرورت ہوئی, 10 روپے کی ضرورت تھی. اب کہیں سے جب انتظام ہی نہیں ہوا تو اس نے انہی سے کہہ دیا کہ حضرت مجھے 10 روپے کی ضرورت ہے, اگر آپ قرض دے دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا. انہوں نے اسی وقت دے دیے. پھر اگلے دن وہ معمول کے مطابق آیا کہ حضرت مجھے پرچہ دیں سامان کا میں لے کر آؤں, تو بس کھڑا رہا, حضرت نے کچھ نہیں کہا نہ پرچہ دیا. جب بہت دیر گزر گئی تو اس نے کہا حضرت آج پرچہ نہیں دیں گے. فرمایا نہیں آج نہیں دوں گا, تمہیں نہیں دوں گا کسی اور کو دوں گا. تو وہ رونے لگا کہ حضرت آپ ناراض ہو گئے. فرمایا نہیں ناراض نہیں ہوں, بات یہ ہے کہ تم نے مجھ سے 10 روپے قرض لیے ہیں, اور حدیث میں آتا ہے وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہی تو سود ہوتا ہے, وہ قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے. لہذا اب تم نے مجھ سے 10 روپے قرض لے لیے اور میں تم سے کام کراؤں, یہ بھی قرض دے کر ایک قسم کا تم سے نفع کھینچنا ہے, یہ میرے لیے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا, میں کسی اور سے لوں, کسی اور سے یہ کام لوں گا, اب تم سے کام نہیں کراؤں گا. یہ نعمت ہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو عطا ہو جائے. ایک بزرگ مدرسے کے لیے کچھ کاغذات چھپوانے کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا, 250 روپے اس وقت پہلے کا قصہ ہے واقعہ ہے، 250 روپے لے کر وہ پہنچے کاغذات کچھ چھپوانے تھے مدرسے کے لیے، وہ 250 روپے چوری ہو گئے. 250 روپے جب چوری ہوئے تو انہوں نے واپس گھر پر آئے، واپس گھر تشریف لا کر اپنی کچھ زمین تھی اس کو بیچا اور پھر 250 روپے لے کر وہاں پہنچے اور کاغذات چھپوائے، پھر آئے واپس. مدرسے والوں کو معلوم ہو گیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے مفتی حضرات سے فتویٰ لیا. مفتی حضرات نے یہی کہا کہ چونکہ انہوں نے حفاظت کی پوری کوشش کی تھی اس کے باوجود ضائع ہو گئے، اس لیے ضامن نہیں ہے، ان کے اوپر شرعاً ضمان واجب نہیں ہے، تو نہیں بیچنی چاہیے تھی، پیسے نہیں جمع کرانے چاہیے تھے. جب مدرسے والوں نے انہیں بتایا کہ حضرت یہ آپ کے ذمے نہیں تھا، اگر چوری ہو گئے تھے پیسے تو کوئی بات نہیں، مدرسہ اس کو دوسرے پیسے آپ کو دے دے گا، مگر آپ کو یہ زمین اپنی نہیں بیچنی چاہیے تھی، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ فرمایا ان مفتی حضرات سے کہو کہ کیا انہوں نے فقہ میرے لیے پڑھی ہے، اور اگر خود ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں پھر بتائیں، خود ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تو پھر میرے ساتھ کیا کرتے، وہ کیا ان کا عمل کیا ہوتا، کیا وہ خود یہ نہ کرتے کہ کہیں نہ کہیں سے جمع کراتے پیسے مدرسے کو واپس کرتے. لہذا یہی تو میں بھی کر رہا ہوں. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، سامان تلوایا، وہ سامان جتنی ایک حد ہوتی ہے وزن کی اس سے زیادہ تھا، تو حضرت نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ آپ وہ گارڈ جو ریلوے گارڈ تھا اس سے فرمایا کہ لو بھائی اس کو جو زیادہ پیسے بنتے ہیں وہ لے لو، کیونکہ سامان حد سے زیادہ ہے، مقررہ حد سے زیادہ ہے. اس نے کہا نہیں حضرت کوئی بات نہیں، آپ یہ رکھیں، میں فلاں اسٹیشن تک جاؤں گا تو وہاں تک تو میری ذمہ داری ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کچھ آپ کو نہیں کہے گا. فرمایا پھر اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس سے آگے میں اگلا جو گارڈ ہوگا جب ڈیوٹی بدلے گی تو اگلے گارڈ سے کہہ دوں گا بھائی اپنے آدمی ہے ذرا خیال رکھنا، ان کا سامان حد مقررہ حد سے زیادہ ہے مگر ان کو کچھ کہنا نہیں. فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وہ کہاں تک جائے گا؟ کہ وہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا. پھر فلاں اسٹیشن پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہنچ کے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا وہ اگلے گارڈ سے وہ کہہ دے گا، میں اس سے پہلے ہی سب انتظام کر دوں گا. فرمایا اس سے آگے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا حضرت اس سے آگے تو آپ کا اسٹیشن آ جائے گا. فرمایا نہیں، اس سے آگے بھی ایک اسٹیشن ہے آخرت کا، ماں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اور حضرت نے مسئلہ بتایا کہ تم کون ہوتے ہو، یہ تو سرکاری مال ہے تو تمہیں تو شرعاً اجازت ہی نہیں ہے کہ تم سرکاری، یہ قانون ہے اس میں کہ جو مقررہ حد سے زیادہ مال لے کر جا رہا ہے اس سے زیادہ وزن ہے تو پیسے جمع کرانے چاہیے اس کو. آج کل یہی ہوتا ہے، مقررہ حد سے زیادہ سامان لے کر جاتے ہیں اکثر. ابھی یہ حج پہ ایسا ہی ہوا، بہت سے حاجیوں نے ایسا کیا. یہ حج کیا فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا ایسے حج کا؟ مقررہ حد سے زیادہ سامان لے کر آئے، کوئی جاننے والا تھا اس سے بات ہو گئی کسٹم میں کہ بھائی ہمارا آدمی ہے ذرا اس کو جانے دو. اللہ کے بندے، اس کسٹم والے کو تھوڑی اجازت ہے، وہ تو اللہ کا، وہ تو حکومت کا قانون ہے، اور حکومت اگر کسی مصلحت کے تحت کوئی قانون بناتی ہے اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی پابندی واجب ہے، شرعاً واجب ہو جاتی ہے، اور یہ قانون بالکل صحیح ہے. اب کسی کسٹم والے کو اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے قانون میں تبدیلی کرے، وہ جو معاف کر رہا ہے وہ خود اللہ کے ہاں اس کو حساب دینا پڑے گا، اور یہ حاجی صاحب جو آئے ان کو بھی حساب دینا پڑے گا کہ بھائی تم اتنا سامان لائے کیوں، اور لائے تھے تو جو پیسے بنتے تھے وہ زائد پیسے وہ جمع کیوں نہیں کرائے. تو فرمایا لینا پڑیں گے تمہیں پیسے، اس نے پھر لیے پیسے، لینے پڑے اس کو. یہ چیزیں معاملات ہیں. آدمی اگر عبادات بہت کرتا ہو، قرآن کی تلاوت خوب کر رہا ہے، نفلیں تہجد خوب پڑھ رہا ہے، اور ایک دن بھی اس کا ذکر کا ناغا نہیں ہوتا، مگر یہ اعمال اس کے ہیں ہیرا پھیری کرنے والے کہ یہ اپنا ذرا خیال رکھ لینا بھائی تم تو اپنے آدمی ہو، اور یہ کر کے اپنے کام نکلوا لیے، جو قانون بنتا تھا اس کو توڑ دیا، قانون کے خلاف کام کیا، تو یہ سب ختم، ان عبادات کا فائدہ نہیں ہوا. مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کاندھیلا کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، یہ جب طالب علم تھے مدرسے میں پڑھتے تھے جس شہر میں, وہاں یہ حال تھا کہ آم کے ظاہر ہونے سے پہلے, وہاں جو آم لگتے تھے ان کے ظاہر ہونے سے پہلے باغ پورا کا پورا فروخت ہو جاتا تھا. یہی آج بھی ہوتا ہے, آم آنے سے پہلے, موسم سے پہلے وہ پھل فروخت, پورا باغ فروخت ہو چکا ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بے حرام ہے, جائز نہیں ہے, اور وہاں ایسے ہی ہوتا تھا. تو ساری جتنے دن وہاں اس شہر میں علم کے سلسلے میں قیام رہا, علم کے حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, جتنا عرصے وہاں قیام رہا, اصل میں وہاں جو کھانے پکتے تھے اس میں امچور ڈالا جاتا تھا, امچور یعنی آم کے چھلکے کو سکھا کر اور اس کا جو چورا ہے وہ سالن میں ڈالتے تھے لذت کے لیے, مزے کے لیے, اور آم کی بے ہوتی تھی ناجائز اور حرام. لہذا جتنے عرصے وہاں رہے مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ, روٹی اور پانی کھا کر گزارا کرتے تھے, وہ سالن کھاتے ہی نہیں تھے کہ اس میں امچور ڈالا جاتا ہے اور امچور بنتا ہے آم سے اور آم کی بے غلط ہو رہی ہے, حرام ہو رہی ہے, لہذا میں یہ کھانا جائز نہیں سمجھتا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں اللہ تعالیٰ واعظ بٹھا دیتے ہیں, نصیحت کرنے والا بٹھا دیتے ہیں, وہ کہتا رہتا ہے دیکھو یہ مت کرنا, ایسا نہ کرنا, اگر اللہ کے ہاں کچھ مقام چاہتے ہو تو یہ مت کرو, بس وہ اسی پر عمل کرتا رہتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو نیکی کا خیال آتا ہے نا کہ یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو, نیکی کے کرنے کا خیال, گناہوں سے بچنے کا خیال, اس کو صوفیہ نے اس کا نام رکھا ہے وارد, اس کو وارد کہا جاتا ہے. فرمایا یہ وارد ہے اور یہ وارد اللہ تعالی کا مہمان ہوتا ہے, مہمان, اگر تم اس کی خاطر تواضع کرو گے یعنی اس کے کہنے پر عمل کر لو گے تو یہ بار بار آئے گا, دوبارہ آئے گا, اور اگر اس کی قدر نہ کی تو پھر یہ آنا ایک آدھ دفعہ آنے کے بعد آنا چھوڑ دے گا, پھر یہ نہیں آتا, یہ روٹ جاتا ہے. لہذا جب بھی نیکی کا خیال آئے تو نیکی کرنی چاہیے اگر وہ بس میں ہو, اور گناہ سے بچنے کا خیال آئے کہ بھائی دیکھو یہ گناہ نہ کرو یہ غلط کام ہے یہ نہ کرو, تو بچ جانا چاہیے. ایسا کرنے سے یہ خیال آپ بار بار آنے لگیں گے, یہ مہمان بار بار آئے گا, اور اگر اس کی قدر نہ کی تو پھر یہ ایک آدھ دفعہ آ کے چھوڑ دے گا کہ یہ میری اس کے دل میں قدر نہیں ہے, اس دل میں میری قدر نہیں کی جاتی, لہذا میں نہیں جاؤں گا یہاں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دولت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے. ایک سنت میں عرض کیا کرتا ہوں, سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص برتن میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے سو کر اٹھنے کے بعد, لا یغمسن احدکم یدہ فی الاناء, کوئی تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ نہ ڈالے برتن میں, حتی یغسلہ ثلاثن, یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تین دفعہ نہ دھو لے, فانہ لا یدری این باتت یدہ, کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ نیند کے اندر اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے, لہذا اپنے ہاتھ کو برتن میں مت ڈالو جب تک کہ تین مرتبہ نہ دھو لو. تو سو کر اٹھنے کے بعد کے جو مسنون اعمال ہیں, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو تین دفعہ دھویا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.